بار دیگه درود بجا محمد و آل محمد به محمد. شب جمعه مرحومین آپ کے ہماری طرف سے بھیجے جانے والی دعاؤں کے منتظر ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ جو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی نعمت میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے لیے ممکن ہے، ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اپنے اعمال میں اضافہ کریں. ان کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. کوشش کریں انشاءاللہ ایک پرخلوص سورہ فاتحہ پڑھیں، تین دفعہ سورہ توحید، اور تمام مرحومین کے بالخص شہداء، علماء، فقہاء اور عرفاء کے لیے انشاءاللہ ہدیہ ثواب دے دیں. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. دنیا اسلام میں چند قبرستان ایسے ہیں کہ جو انتہائی مقدس قبرستان سمجھے جاتے ہیں، جس کے اندر بڑے بڑے اولیاء اوصیاء دفن ہیں. ان میں سے ایک نجف اشرف موجود علی السلام، اسی طریقے سے اصفہان میں قبرستان ہے تخت فولاد نام کر کے، انتہائی مشہور قبرستان، وہاں پر بھی بہت اولیاء دفن. تیسرا قم کے اندر ایک قبرستان ہے جو بی بی کے روضے کے بالکل برابر میں ہے، وہ بھی بہت بڑا قبرستان تھا، تو اس میں قبریں بہت زیادہ تھیں. اس کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ حوادث پیش آتے رہے، تو وہ بعد میں کچھ جگہوں کے اوپر مارکیٹس وغیرہ بن گئی ہیں، لیکن وہ قبرستان ابھی بھی اپنی جگہ پہ باقی ہے. شاید آیت اللہ بہجت نے ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ اگر آپ اپنی کوئی حاجت چاہتے ہیں پوری ہو، تو ایسی جو چند قبرستان ہیں ان میں دفن ہونے والے ارواح کے لیے، دفن والے مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے پڑھیں. اسی طرح مشاہد شریفہ جو کربلا ہے، نجف، مشہد مقدس، کاظمین، تامرہ اور قوم مقدس، اسی طریقے سے جنت البقیع، تو جو ہمارے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مشاہد شریفہ ہیں، اس کے اندر جو دفن لوگ ہیں مرحومین، ان سب کے لیے بالخصوص کوئی سورہ فاتحہ پڑھ دیا کریں. تو ان مرحومین میں بڑے بڑے اولیاء اوصیاء شامل ہیں، ان کی مدد بعض اوقات نصیب ہوتی ہے. ایک سورہ فاتحہ ان تمام مرحومین کے لیے جو ان مشاہد شریفہ میں دفن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود به دیگر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کے لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کی نعمت سے نوازا. اس ماہ رمضان کے تقریبا نصف ایام اب اختتام پذیر ہوئے. جیسے کہ آپ نے دیکھا تقریبا نصف گزرنے میں دیر نہیں لگی، آگے کا نصف بھی بہت تیزی سے گزر جائے گا. اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک انتہائی بارز اہم فضیلت قرآن کریم کا نزول ہے. قرآن کریم کو پڑھنے میں، مطالعے میں جو نکات آپ کے اور ہمارے مد نظر ہوں، ان کو میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، تاکہ انشاءاللہ ان نکات کا اگر اب تک خیال نہ بھی رکھا ہو تو مزید خیال کریں، نہ کیا ہو تو کریں، اور اگر تھوڑا کرتے آئیں تو اور زیادہ کریں گے انشاءاللہ، اس سے قرآن کریم سے استفادے میں مدد ملے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کچھ تو وہ آداب ہیں جو عمومی آداب ہیں، کچھ وہ آداب ہیں جو واجب آداب ہیں. واجب ادب ظاہر ہے یہ ہے کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا, تو وضو سے ہونا ضروری ہے. عمومی اور مستحب ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کو تھامتے وقت اس طرح مؤدب ہو کے انسان بیٹھے کہ لگے پروقار کتاب اس کے ہاتھ میں, سادہ طریقے سے نہ بیٹھے, ایک احترام کی حالت میں بیٹھے. اور یہ ہے کہ روبے قبلہ ہو, اپنی توجہات کو خدا نمتال کی طرف متمرکز کرے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اور میں اپنی نارمل لائف کے اندر پریکٹس کے ذریعے سے بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. پڑھنے میں جو بنیادی ترین ہدف ہے وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ترجمہ سمجھ میں آئے, کچھ نہ کچھ ترجمہ ضرور سمجھنے کی کوشش کریں. الحمدللہ اب کچھ ایسے کورسز بن گئے ہیں خاص کر اردو زبان بولنے والوں کے لیے, جس کی مدد سے مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر آپ قرآن کریم کو خود سے سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں. 3 جلدوں پر مشتمل ایک کورس ہے جو ہمارے جو برادران قوم سے تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں ہے, وہ جانتے بھی ہیں, آپ کو کروا بھی سکتے ہیں. کچھ خواہران نے بھی کورس ایسے کیے ہوئے ہیں, وہ بھی کروا سکتے ہیں. کہ جو مشکل سے 1.5 مہینے کا کورس ہے اور وہ آپ کورس اگر کر لیں تو ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ 86% قرآن کریم تقریباً سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو بہت اچھا ہے کہ اتنا آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. اور کوئی مشکل کورس بھی نہیں ہے, اور آپ جو یہاں پہ عرب ماحول کے اندر رہ رہے ہیں, گھر سے عربی نہیں آتی ہے لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ عرب الفاظ آپ نے سنے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس کی مدد سے آپ کو تو اور زیادہ آسانی ملے گی. تو اگر ممکن ہو کہیں پر, شاید ظاہر ہے اب جس ماہ رمضان میں شاید ممکن نہ رہے, لیکن جب کبھی بھی آپ کی زندگی میں ممکن ہو تو اس کورس کو ضرور اٹیمپٹ کر لیں. 3 جلدوں پر مشتمل کورس ہے اور اس اعتبار سے کام کو آسان کرتا ہے. کچھ نہ کچھ کوشش کریں سمجھ میں آئے, قرآن کریم سمجھ میں آئے. اگر کچھ عادت ہے کہ نہیں ہم زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں, اور فرض فرمائیے کوئی یہ کہ مجھے بغیر سمجھے پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے, چلیے ٹھیک ہے. اگر کوئی ہے کسی کے اندر ایسی عادت, البتہ ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے, لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے عادت ہے, تو چلیے ویسا بھی پڑھے, 5-10 منٹ سوچنے سمجھنے والا بھی پڑھے, 5-10 منٹ سوچنے سمجھنے والا پڑھے. اگر سوچے سمجھے تو کیا سوچے سمجھیں؟ قرآن کریم میں بعض اوقات مشکل یہ پیش آتی ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا اس میں کیا سمجھیں. ایک تو یہ کہ ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں 12-13 دن سے, کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں بہت سلیس ہمیں سمجھ میں آئے. آپ نے دیکھا ہم کوئی تفسیر کی پیچیدگیاں بیان نہیں کرتے, مثلا یہ عربی میں صیغہ کیا تھا, کس طرح سے تبدیل ہوا, ہم ایسی معمولاً پیچیدگیوں کو بیان نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں ایسا ہو جائے کہ عام سمجھنے والا, پڑھنے والا جب پڑھے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے. سادہ ترین طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ سادہ ترین طریقہ کار یہ ہے کہ آیات کو کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. مثلا آپ ایک آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں جس میں لکھا ہے کہ جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے, خدا نمتا سے دعا کریں خدا یہ نعمتیں ہمیں نصیب کر دے. کہیں دیکھ رہے ہیں جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے, خدا نمتا سے کہیں خدا اس عذاب کو جو ہم نے نہیں دیکھا کیسا ہے ہم سے دور کر دے. کہیں آپ نے پڑھا کہ فلانی لوگ جنت میں جائیں گے, وہ بڑے بڑے اونچے اونچے مثلا جیسے لکھا تھا غرفات میں ہوں گے. دیکھیں کن لوگوں کا تذکرہ ہے جو جنت میں جائیں گے, ہم میں وہ خاصیت ہیں. کہیں پر لکھا ہے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے, انسان خوف کے عالم میں دیکھے کہ کہیں خاصیت برائی میرے اندر تو نہیں ہے کہیں. کہیں پر خدا مثال نے بس یہ 3-4 کیٹیگریز ہو گئیں. ایک وہ کہ صرف جنت کا تذکرہ ہے آپ دعا مانگیں, صرف جہنم کا تذکرہ ہے آپ اپنے آپ کو بچنے کی دعا مانگیں. ایک میں لکھا ہے کون جنت میں جائے گا, دعا مانگیں کہ میں ہوں. ایک میں لکھا ہے کون جہنم میں جائے گا, دعا مانگیں کہ میں وہ نہ بنوں. کہیں پہ خدا تعالیٰ نے کہا ہے یہ کرو, دیکھیں میں اطاعت کرتا ہوں یا نہیں کرتا. حکم آیا, حکم کی آئے کریمہ پر پہنچیں, سب سے پہلے دیکھیں میں اس کا مطیع ہوں یا نہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, سادہ ترین آئے کریمہ, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اولی الامر کی. دیکھیں میں اولی الامر کی اطاعت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. آج کے زمانے میں میرا اولی الامر کون ہے, اس کی اطاعت میں میں کیا کر رہا ہوں؟ صحیح, بس ایک حکم آیا تو آپ نے فوراً یہ دیکھنا ہے میں اطاعت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. ایک میں نہیں آئیے یہ مت کرو, دیکھیں خدا نہ کرے میں کر تو نہیں رہا. اس طرح آپ قرآن کریم کی آیات کو مختلف کیٹیگریز میں تبدیل کر سکتے ہیں. مثلا کہیں پہ تذکرہ آیا گزشتہ قوم نے یہ کیا, سوچیں ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے, ہمارا انجام کیا ہوتا. اس طرح قرآن کریم سے عبرت بنتی ہے, اس طرح قرآن کریم سے عبرت بنتی ہے. لہٰذا میں ہمیشہ عرض کروں گا کہ آپ جب بھی مطالعہ کریں, چاہے آپ نے مثلا فرض کیجئے آپ نے سوچا ایک دن میں 10 منٹ پڑھوں گا, کہ میں کم کر کے عرض کر رہا ہوں, ممکن ہے کوئی کہ ایک دن میں آدھا گھنٹہ میں پڑھتا ہوں. کچھ ایسا پڑھتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا, میں نہیں کہہ رہا وہ سب ترک کر دے, صرف یہ کر لے, کاش یہ کر لیتا لیکن نہیں کرے گا, ورنہ پھر دونوں ہی چلے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے میں 30 منٹ مطالعہ نہیں کر سکتا, تو پھر وہ کیا ہوتا ہے 5-10 منٹ مطالعہ کرنے کے بعد وہ جو 30 منٹ ویسے ہی پڑھ لیتا تھا وہ بھی ہاتھ سے جاتا ہے اس کے. تو 20-25 منٹ ویسے ہی پڑھ لے, 5-10 منٹ مطالعے کے لیے رکھے, اور اس مطالعے میں طریقہ کار یہی ہو کہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. قرآن کریم نے کہیں لکھا ہے یہ لوگ کتنے اچھے ہیں کہ جو ایسے ہوتے ہیں. خدا سے دعا کریں, خدا جو تجھے پسند ہے کاش میں ویسے ہی بن جاؤں جیسا تجھے پسند ہے. کہیں پر خدا مذمت کرتا ہے یہ کتنے برے لوگ ہیں, دیکھیں خدا نہ کرے وہ صفت میرے اندر نہ ہو. اس طرح ہم قرآن کریم سے آہستہ آہستہ عبرت لے سکتے ہیں. اگر ایک کسی نے کہا تھا ایک بہت اچھا جملہ تھا قرآن کریم کے لیے, فرمایا قرآن کریم وہ نسخہ ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم لوگ اس نسخے کے اوپر ڈھل جائیں, ہم لوگ قرآن بن جائیں. وہ کتاب میں ہے, خدا ہمیں عمل میں قرآن دیکھنا چاہتا ہے, خدا ہمیں قرآن بنانا چاہتا ہے. پھر وہ طہارت جو قرآن کی ہے پھر وہ ہمارے اندر ہے, پھر وہ اثر جو قرآن کریم کا ہے وہ ہمارے اندر ہے اگر ہم قرآن کریم کو اپنے عمل کے اندر ڈھال گئے. یہ سب کچھ ہوگا. مثلا اگر آپ نے ایک آیت قرآن کے اوپر عمل کیا مت سمجھے گا آپ کچھ نہیں ہوا, نہیں, اب اس سے آپ کو کچھ ملنا ہے. وہ حیات آپ کو ملنی ہے, وہ علم آپ کو ملنا ہے, وہ سب کچھ آپ کو ملنا ہے. اس طرح قرآن کریم کو اس کتاب سے نکال کر اپنی ذات کے اندر منتقل کرنا شروع کر دیں تو آپ خدا کے نقشے کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں گے. گویا یہ نقشہ ہے جو خدا نے متعال نے رکھ دیا, آپ اس نقشے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے آپ کی زندگی خود بخود ہوگی. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں یہ کب کریں گے یہ ابھی طے کر لیں, ایسا نہ ہو آپ بولتے رہیں سنتے رہیں زندگی گزر جائے. کب کریں گے؟ ابھی سننے میں بات اچھی لگی نا, کریں گے کب؟ سننے میں تو اچھی لگ رہی ہے, کرنے میں کب آئے گی؟ مسئلہ سننے سنانے کا نہیں ہے, یہ کرنے کرانے کا ہے. یہ تو ہم بچپن سے ہم لوگ بھی سن رہے ہیں, آپ بھی سن رہے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں, سب ہم لوگ کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ کہ عمل میں کب آئے گا, مرنے سے پہلے عمل میں آ جائے ورنہ پھر ہاتھ سے نکل جائے گا معاملہ. ابھی ہم نے فاتحہ پڑھی, ہمیں نہیں معلوم سورہ فاتحہ کا ثواب مومن کو یا مرحوم کو کس صورت میں ملا ہوگا, یہ ہمیں نہیں معلوم. ہاں اتنا ضرور پتا ہے کہ اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی تھی کہ اس کو ایک فاتحہ کا ثواب مل جائے. مثلا ابھی آپ نے مرحومین کو سوچا, بالاخص اپنے چند مرحومین کو سوچا ہوگا, کاش ان میں سے کسی نے طاقت ہوتی ہمیں آ کے بتاتا کہ اسے کیا ملا, کاش ہم میں اتنی طاقت ہوتی کہ ہم دیکھ پاتے کہ اسے کیا ملا. بہرحال یہ قرآن کریم ہماری زندگی ہے, انشاءاللہ عمل کریں گے, خدا سے طلب کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سورہ سبا کی متعدد آیات آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں, اور اب ظاہر ہے کہ یہ چند دو ہی دن ہمارے پاس ہیں, اس میں اس کو اختتام پذیر کریں گے انشاءاللہ تعالی, خدا توفیق دے گا انشاءاللہ. فرمایا قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل ان ربی یبسط الرزق. اس سے پہلے ایک اور آیت کریمہ ہے, یہاں تک آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا, فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ. جو اولاد و اموال کے ساتھ عمل صالح انجام دے رہے ہیں, ایمان لائے عمل صالح کیے, ان کو دگنی جزا ملے گی. فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ, بالا خانوں میں امن و امان سے ہوں گے. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کے بارے میں ہمیں عاجز بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. کوئی خدا کو عاجز کیسے بنا سکتا ہے؟ کوئی خدا کو عاجز تو نہیں بنا سکتا, کوشش کرتا ہے کہ شاید خدا کو عاجز کر لے. اب ہم جیسے اپنے ذہن میں سوچتے ہیں بھئی کیسے ممکن ہے, کوئی اتنا پاگل ہوگا خدا کو عاجز کرنے کی کوشش کرے گا؟ اتفاقا ظلم کے اندر ایک دیوانگی ہے, ظلم کے اندر ایک دیوانگی ہے, کفر میں ایک دیوانگی ہے. پہلے میں اس بات کو اچھا سمجھ نہیں پاتا تھا کہ بھائی کفر دیوانہ کیسے ہے. امام خمینی کے بعد جملات میں ایسا تھا اور روایات میں تو ظاہر ہے ہی, تو فرماتے تھے کہ یہ صدام یہ دیوانہ ہے, یہ خودکشی کرے گا. بار بار کہتے تھے صدام بجز خودکشی راہ ہی دیگر نہ دارت, کہتے تھے اس کے پاس خودکشی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. میرے خیال میں شاید انہوں نے 20-22 دفعہ اپنی تقریروں میں جملہ کہا تھا کہ یہ خودکشی کرے گا. اچھا ہم لوگ اس زمانے میں بھی سنتے تھے, سوچتے تھے خودکشی کیا کرے گا, مثلا شوٹ کر لے گا اپنے آپ کو؟ نہیں, خودکشی کرے گا, اپنے آپ کو ایسی جگہ پھنسا لے گا نکل نہیں پائے گا, خودکشی کر لے گا. وہی ہوا جو کچھ بھی ہونا تھا. اور کفر دیوانہ ہے. اب کفر کی دیوانگی کیسی ہے؟ میرے واقعہ اس بات کو شاید ابھی بھی ہم نہ سمجھ پائیں. مثلا آپ سے کہوں نا کفر دیوانہ ہے, آپ کہیں گے بھائی 400 سے زیادہ تھنک ٹینک ہیں اس ملک کے اندر, وہ دیوانہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ 400 سے اوپر تھنک ٹینکس ہیں یورپ کے اندر, پتہ نہیں کتنے تھنک ٹینکس ہیں. کیا یہ لوگ دیوانے ہیں؟ ہم لوگ کہیں گے نہیں بھائی یہ دیوانے نہیں ہیں, پی ایچ ڈیز پوسٹ پی ایچ ڈیز ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہیں, یہ کوئی دیوانے ہوتے ہیں. اب دیکھیے فرعون کے واقعے کو خدا تعالیٰ نے کئی دفعہ بیان کیا قرآن کریم کے اندر. فرماتا ہے یہ لشکر کے پیچھے گیا, بنی اسرائیل کے پیچھے گیا, بنی اسرائیل کے پیچھے جاتے جاتے جو پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھولا تھا اس کے اندر کود گیا اور وہیں پہ جا کے غرق ہو گیا. اس واقعے سے پہلے 7 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو معجزوں کے ذریعے سے شکست دے چکے تھے. قرآن کریم فرماتا ہے ہم نے 7 اس کے اوپر عذاب نازل کیے, ہر عذاب پہ کہتا تھا اگر اس دفعہ بخش دو تو بنی اسرائیل کو جانے دوں گا. 7 دفعہ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں شکست کھا چکا تھا اور جانتا تھا حضرت موسیٰ کے پاس علیہ السلام کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہیں جن کے سامنے یہ بے بس ہے اور عاجز ہے. ایک دفعہ دو دفعہ کوئی پاگل کتنی دفعہ کرے گا؟ ایک دفعہ دیکھ لیا آپ کے سامنے اگر کوئی ایک آدمی جھوٹا کمال بھی دکھا دینا تو آپ 7 دفعہ بہت ہے, 2-3 دفعہ میں اور آپ سرنڈر ہو جائیں گے. ایک دفعہ آپ اس سے کہیں اپنا پین مجھے دو, آپ اپنے ہاتھ میں لیں, اس کے بعد کہیں اپنے جیب میں دیکھو, اس کی جیب سے پین نکل آئے, کریزی ہو جائے گا یہ کیا ہوا. اب وہ کیا کہ دوبارہ کر کے دکھاؤ, آپ دوبارہ کر کے دکھائیں, دوسری دفعہ میں اس کا یقین بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ تیسری دفعہ کر کے دکھا دیا آپ نے, چوتھی دفعہ کچھ اور کر کے دکھا دیا, اب یہ آپ کا مرید ہو جائے گا کہ بھائی اس کے پاس ایکسٹراڈنری طاقتیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 7 دفعہ فرعون کو عاجز کیا تھا, 7 دفعہ عاجز کے بعد اب تو پاگل آدمی کو مان لینا چاہیے تھا نا. یہ کفر کی دیوانگی ہے, ابھی بھی نہیں مان رہا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی قوم کو لے کے جا رہا ہوں, اب پیچھے پیچھے مقابلہ کرنے جا رہے. اچھا تو کس کے پیچھے مقابلہ کرنے جا رہا ہے؟ اگر اس نے پلٹ کے ایک بد دعا دے دی تو بچے گا؟ پھر 7 دفعہ بد دعا دی تو نہیں بچا تھا, اب کہاں سے بچے گا؟ تو یہ عین دیوانگی ہوئی نا پیچھے جانا. اچھا اب پیچھے جاتے جاتے پانی کے اوپر پہنچ گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری, پانی کے اندر سے راستہ کھول لیا, خوب قوم کو لے کے چلے گئے. اب اگر میں یوں سوچتا ہوں اگر میں اس کی جگہ فوج کا کمانڈر ہوتا, اپنی فوج کو اس پانی میں ڈالتا جو حضرت موسیٰ کی لاٹھی سے کھلی تھی. بھائی یہ راستہ کسی کی لاٹھی مارنے سے کھلا ہے, کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. یہ جو لاٹھی مار کے راستہ کھول سکتا ہے وہ لاٹھی مار کے برابر بھی تو کر سکتا ہے کہ بیوقوف اتنی عقل سے کام لے لے کہ اس پانی میں نہیں کود. یہ کفر ہے, کفر دیوانہ ہوتا ہے, کفر دیوانہ ہوتا ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آتی. آج بھی ایسا ہی ہے, یہ کفر خودکشی کرے گا انشاءاللہ. اب دیکھیے گا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں یہ لوگ عقل مند ہیں, بہت اسٹریٹجک اسٹڈیز ہیں ان کے اندر, سب کے سب دیوانے ہیں, اپنے کفر کی دیوانگی میں مبتلا ہیں, اسی میں خودکشی کریں گے انشاءاللہ تعالی. فرمایا والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین, اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں عاجز ثابت کریں, اولئک فی العذاب محضرون, سب کے سب عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے. کہاں کہاں ہمیں عاجز کرنا, پھر خود بے بسی میں پڑے ہوں گے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین. پیچھے تذکرہ ہوا کہ جن لوگوں کے پاس اموال و اولاد تھی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اگر اموال و اولاد ہمارے پاس ہیں تو خدا ہمیں عذاب بھی نہیں کرے گا. خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نااہلی ہے, اموال اور اولاد سے عذاب سے بچنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایمان عمل صالح کرو گے بچ جاؤ گے, اور اگر خدا کو بے بس کرنے کی کوشش کرو گے تو عذاب میں پھنس جاؤ گے. اس کے بعد فرمایا کہہ دیجئے اے رسول کہ یہ میرا پروردگار, یقیناً میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے. فرمایا جس کے لیے چاہتا ہے روزی پھیلا دیتا ہے, روزی میں وسعت دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے. اچھا یہ جو پھیلاتا ہے اور تنگ کرتا ہے یہ بلا قانون ہے؟ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لیجئے ایک سادہ سا نسخہ, جب بھی خدا نے متعال فرماتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں, بلا قانون نہیں ہے. یعنی فرما رہا ہے میں نے ذلت اور عزت کا قانون بنا دیا ہے, یہ قانون میں نے بنایا, یہ قانون کوئی اور نہیں بنا سکتا تھا. اب جو اس قانون کے تحت عزت مانگے گا اسے عزت ملے گی, جو اس قانون کے تحت ذلت مانگے گا اسے ذلت ملے گی. اب یہ قانون بن گیا, قانون خدا نے بنایا, وہ کسی نے نہیں بنایا. رزق کی وسعت اور تنگی کا قانون خدا نے بنایا ہے, وہ قانون خدا نے بنایا, البتہ وہ قانون بہت سادہ نہیں ہے. یعنی کوئی یہ کہے کہ بھائی میں نے تو یہ کیا اب یہ رزق پھیلا کیوں نہیں. اتنا سادہ نہیں ہے, بہت سارے قوانین اس کے اندر ایک ساتھ ملوث ہوئے ہیں. بالکل ایسے جیسے آپ کی جسمانی صحت, آپ نے کہیں پڑھ لیا صاحب جمعے کے دن انار کھانے سے صحت بنتی ہے, آپ جمعے کے دن انار کھا رہے ہیں اور جمعرات کے دن زہر کھا لیں, اب صحت نہیں بنے گی کیونکہ آپ زہر کھا چکے ہیں. یا مثلا آپ نے جمعے کے دن انار کھایا اور ہفتے کے دن آپ نے زہر کھا لیا, اس سے صحت نہیں بنے گی بلکہ نقصان دہ ہو جائے گا. آپ کہیں گے بھائی قانون تھا جمعے کے دن انار کھانے سے صحت بنتی ہے, تو یہ بھی قانون تھا کہ زہر کھانے سے چاہے کسی بھی دن کھائے نقصان بھی ہوتا ہے, تو وہ بھی تو دیکھنا تھا پھر. اب اگر ہم نے کہا بھائی اللہ نے کہا تھا انفاق کرو تو پیسہ بڑھتا ہے, میں نے انفاق کیا پیسہ نہیں بڑھا, خدا نے یہ بھی کہا تھا دولت کے پیچھے بھاگو گے تو ذلیل کر دوں گا, یہ بھی تو کہا تھا. ایک قانون نہیں ہے, کئی قوانین ہیں جو اکٹھے عمل کر رہے ہیں, ہمیں ان تمام قوانین پہ توجہ دینی پڑے گی. ان تمام قوانین کو دیکھتے ہوئے خدا نے مطالعہ کا ایک نظام سمجھ میں آتا ہے. ہاں مثال کے طور پر انسان کو اطاعت گزار ہونا چاہیے, انسان کو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے, انسان کو اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینا ہے, انفاق کے ذریعے سے پیسے میں وسعت آتی ہے, یہ تمام چیزیں مل کر ایک بیلنس انسان کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. اس میں ہم ڈس بیلنس ہم کریں گے ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. ہاں کچھ چیزیں ہیں انتہائی مؤثر ہیں, مثلا انفاق انتہائی مؤثر ہے, جیسے کہ ابھی خدا نمتال اسی آئے کریمہ کے دوسرے جملے میں ارشاد فرما رہا ہے, فرمایا کہ کہہ دیجئے اے نبی کہ میرا پروردگار جس کو چاہتا ہے رزق میں وسعت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے رزق میں تنگی کرتا ہے, وما انفقتم من شيء فهو يخلفه, اور جو کچھ تم انفاق کرو گے اللہ کی راہ میں تو خدا یقیناً اس کا بدلہ دے گا. یہ کہ خدا نمتال نے پہلے جملے میں کہا کہ خدا جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے تنگی دیتا ہے, اور دوسرے جملے میں کہا جو انفاق کرو گے تو خدا بدلہ دے گا, یہ خود بتا رہا ہے کہ انفاق کی کیا اہمیت ہے رزق کی وسعت میں. کہ پہلے فرمایا خدا جس کو چاہتا ہے رزق میں وسعت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے تنگی دیتا ہے, اور پھر فوراً یہ کہا کہ جو تم انفاق کرو گے تو خدا اس کا بدلہ دے گا. البتہ میرے خیال میں تھوڑی سی اور بہتر ترجمہ کیا جا سکتا تھا, فہو یخلفہ, اور جو تم انفاق کرو گے اللہ کی راہ میں تو یخلفہ کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو خدا بچا کے باقی رکھے گا, یعنی اس کو کہیں نہ کہیں بچا کے رکھے گا اور اس کا ایک ذخیرہ ہو رہا ہوگا گویا. تو جو بھی تم انفاق کرو گے خدا نے مطالع کے ذخیرے نعمتوں کے اندر وہ باقی رہے گا, کہیں نہ کہیں باقی رہے گا, تمہارے لیے ختم نہیں ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہاں اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں, میں ابھی چاہ رہا ہوں کہ ذرا سا اس قانون کا عرض کرتا چلوں. مثلا انفاق کرو گے خدا بدلہ دے گا, اب سوال یہ ہے میرے لیے کون سا بدلہ اچھا ہے, دنیا کا یا آخرت کا؟ صحیح. اچھا اب میں کما کروں اور میں کہہ رہا ہوں نہیں خدا مجھے دنیا میں چاہیے اور خدا مجھے پسند کرتا ہے, صحیح, تو میری اس دعا کو قبول کر دے؟ ایک مہربان باپ اپنے بیمار بچے کی اس درخواست پہ کہ نہیں مجھے ابھی بھی آئس کریم کھانی ہے, آئس کریم کھلا دیتا ہے؟ نہیں, کہتا ہے ٹھیک ہے کوڑو رو لو جو کچھ بھی کرو کھلاؤں گا نہیں, کیوں نقصان دہ ہے تمہارے لیے. خدا ہمیں اس ان ماں باپ سے کہیں زیادہ چاہتا ہے, وہ ایسے نہیں دے گا کہ تمہاری ساری جزا تمہارے سارا ثواب یہیں پہ ختم ہو جائے, چند سکے لے کے بیٹھ جاؤ, بعد میں قیامت دن خالی ہاتھ کھڑے ہو. باپ زیادہ مہربان ہے, ماں زیادہ مہربان ہے, پہلی جزا کہاں دینا چاہیے؟ پہلی جزا آخرت میں دینا چاہیے. میں بل بلاؤں کہ مجھے دے اس کو پھر بھی نہیں دینا چاہیے, آخرت میں دینا چاہیے. دوسرا قانون یہ ہے کہ انفاق تو کر رہا ہوں, خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس میں حرام ملا ہوا ہے, پھر فائدہ نہیں ہوگا, اصولاً فائدہ نہیں ہوگا. ہاں ممکن ہے کفار کو فائدہ ہوتا ہو, کیونکہ کفار کے لیے آخرت کا قانون نہیں ہے, کفار کے لیے جو کچھ ہے وہ دنیا کا قانون, ان کو فائدہ دے دے, ہمیں نہیں دے گا کیونکہ ہمارے لیے آخرت کا قانون مؤثر ہے. یہ سب چیزیں مل کر طے کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے, کہ قوانین کیا قوانین ہیں. فہو جو خلف وہ خیر الرازقین, اور وہی سب سے اچھا رزق دینے والا ہے. اچھا رزق دینے والا پس رزق نہیں دے گا, اچھا رزق دینے والا اچھا پاکیزہ رزق دے گا. اور یہ ہمیں مطمئن ہونا چاہیے, کاش ہمیں خدا اتنی ایمان دے دے کہ دنیا کی دولت پاکیزہ رزق نہیں ہے, دنیا کی دولت اتنی پاکیزہ رزق نہیں ہے, اس سے کہیں زیادہ پاکیزہ رزق موجود ہے. ایک آدمی نے امام سے استخارہ دکھوایا ایک دفعہ، کہا امام میں تنگی سے دوچار ہوں اور ہندوستان کے علاقے میں میرا ایک رشتہ دار ہے، اس کے پاس وسعت بہت ہے، تو میں اگر ہندوستان سفر کروں، اس زمانے میں ہندوستان کو سندھ کہتے تھے، کہتے کہ میں اگر سندھ سفر کروں تو میرے لیے اچھا ہے، اس کے لیے اچھا آیا کہ تم جاؤ سندھ سفر کرو. سندھ جاتا ہے، کہتا ہے جب میں سندھ کے ساحل پر اترا ایک جگہ سے ایک نورانیت چمکی، ایک کوئی نورانیت مجھے نظر آئی. کہنے کہ میں اس نورانیت کے پیچھے چلا تو میں نے دیکھا کہ ایک ٹیلے کے پیچھے کچھ دولت رکھی ہوئی ہے. دولت میں نے اٹھا لی. وہ آیا اور اس نے آ کر امام سے کہا، کہا مولا آپ نے کہا تھا جانا اچھا ہے، بہت اچھا ہوا میں گیا، ٹیلے کے پیچھے دولت تھی وہ میں لے کے آ گیا. امام نے فرمایا کہ وہ جو اللہ نے دینا چاہا تھا وہ نورانیت تھی، نہ وہ دولت. تم دولت لے کے واپس آئے، خدا کچھ اور دینا چاہ رہا تھا، تم سکے اٹھا کے لے آئے. خدا نے وہاں کوئی اور نعمت دینی تھی تمہیں، اور چونکہ تمہارے ذہن میں ظاہری ساری اورینٹیشن دولت تھی، دولت اٹھا کے آ گئے. ہم لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ مثلا خدا کچھ اور دینا چاہتا ہے تو کسی مشکل میں ڈالتا ہے. جیسے کسی مشکل میں ڈالتا ہے میں کہتا ہوں خدایا یہ مشکل نہیں چاہیے، کہتا ٹھیک ہے نہیں چاہیے، ختم ہو گیا معاملہ، واپس آ گئے. تو وہ جو ملنا تھا وہ خود ہی اپنے ہاتھ سے کینسل کر دیا. شاکر نہیں ہے ہم لوگ، صابر نہیں ہے، قانع نہیں ہے، دو چار مشکلات کے اوپر چیخ چلانا شروع کر دیتے ہیں، ساری محنت گایا. پھر دنیا مل جاتی ہے. وہ خیر الرازقین، وہ یوم یحشرہم جمیعا، اور وہ دن آئے گا جب سب کو جمع کرے گا. ثم یقول للملائکۃ اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، پھر وہ فرشتوں سے کہے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم جنوں کی عبادت کرتے ہیں. خدا نے مطالعہ فرمایا ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے، اس کے بعد جن فرشتوں کو یہ کہتے ہیں ہم ان فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان فرشتوں سے ہم یہ کہیں گے یہ تمہاری عبادت کرتے تھے. قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، وہ فرشتے کہیں گے پاک و پاکیزہ تیری ذات پروردگار، تو ہی ہمارا سرپرست ہے، یہ کون ہے؟ بل کانوا یعبدون الجن اکثرہم بہم مؤمنون، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، اکثر اسی پر ایمان لے آئے تھے. یہاں پہ جن سے مطلب ممکن ہے واقعا جن، مخلوق جن ہو جو انسان کے مقابلے میں، کہ فرشتے کہہ رہے ہیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا ہم جبرائیل کی عبادت کرتے ہیں، میکال کی عبادت کرتے ہیں، نہیں ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، جنوں کی عبادت کرتے تھے. اور جنوں کا مطلب ایک ہی بھی ہو سکتا ہے، یہ اندیکھے کی عبادت کرتے تھے، ان کو ہم سے کوئی غرض نہیں تھا، اندیکھے کی عبادت کرتے تھے. مثلا کوئی بتوں کی عبادت کرتا ہے تو بت بھی ایک طرح کا کوئی دکھائی دینے والی مخلوق نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جو ہو، نہیں ہے اصلا. اگر کوئی تصور کرے خدا کے علاوہ کوئی خدا، پروردگار کے علاوہ کوئی خدا، تو کچھ ہے ہی نہیں اصلا، تو یہ کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ یہ اندیکھی، کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کی عبادت کر رہے تھے، تو عدم کی عبادت ہو رہی تھی، نہ ہونے کی، اپنے وہم و خیال، وہم و گمان کی عبادت ہے. کچھ چیزیں ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں کہ خدا کی سوا کچھ نہیں ہے، معبود ہونے کے ناطے کوئی معبود خدا کی سوا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب ایک اور بات بھی ہے، اصلا خدا کی سوا کچھ اور ہے کیا؟ اصلا ہم بھی کچھ ہیں کیا؟ ہم سائے کے سوا کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ ہیں نہیں اصلا، ہم عدم میں، یعنی اس اعتبار سے کہ خدا سے رابطہ نہ ہو تو سائے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری، کہ سائے بھی نہیں ہے حیثیت. یعنی مثال کے طور پر جو میں متعدد دفعہ اپنے ذہن کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، کہ اگر میں اپنے ذہن کے اندر ایک سیب کا درخت سوچ رہا ہوں، اس سیب کے درخت کی کوئی حیثیت ہے؟ اس ذہن کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت ہے؟ جو وہ سیب کا درخت جو میرے ذہن کے اندر ہے، اس کی کوئی حیثیت ذہن کے علاوہ ہے؟ تو ہماری حیثیت خدا سے ہٹ کے کیا ہے؟ یہ خدا کا ارادہ ہے تو ہم ہیں، ایک سیکنڈ ارادہ نہ ہو پھر کیا ہے؟ ختم، کچھ بھی نہیں. یعنی بعض لوگ مثال دیتے ہیں کہ جناب یہ بلب جل رہا ہے، پیچھے کوئی پاور بن رہی ہے، بجلی بن رہی ہے تو بلب جل رہا ہے، اور جس سیکنڈ بجلی گئی اس سیکنڈ یہاں پہ پھر کچھ نہیں جل رہا ہے. لیکن اس میں بھی ایک، اس میں اس مثال میں ایک نقص ہے، وہ کیا ہے؟ جلتا تو نہیں ہے لیکن کچھ نظر تو آتا ہے نا. پھر بھی اگر خدا کا ارادہ نہ ہو تو جلے گا نہیں، ہے ہی نہیں، پھر ختم. نہ کہ ہے اور جل رہا ہے یا بجھ رہا ہے، نہیں، جل بجھنے کا معاملہ نہیں ہے پھر یہاں پر. اگر خدا کا ارادہ نہیں تو کوئی یہ نہ سوچے خدا کا ارادہ نہیں تو بس ڈیڈ باڈی ہے، نہیں، کچھ نہیں ہے، سب کچھ ارادہ الہیہ پر ہے. اور یہ جو انتہائی محتاج ہے ارادہ الہیہ کا، ہر ہر ثانیے میں یہ خدا کا مخالف ہے، یہ خدا کا مخالف ہے، اب بس مخالف ہے. خدا سے امید کم ہے اور اپنے جیسے سایوں سے امید بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اپنے جیسے سایوں سے امید بنا ہوا ہے اور اپنے سے بدتر سایوں سے امید بنا کے بیٹھا ہوا ہے. مثلا کوئی مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو مثال کے طور پر کفر ہے یہ ہمیں کچھ دے گا. اے بھائی تم مسلمان تھے، تم بھی سایہ تھے، اور وہ جو کفر ہے وہ تو تم سے بدتر سایہ ہے. اس بدتر سایہ سے امید لگا کر بیٹھیں کہ یہ کچھ دے گا، اور وہ جو اصل خدا ہے. ایک حدیث قدسی کے اندر عجیب ارشاد فرمایا، فرمایا کیا کوئی ہے جو میرے دروازے پر آیا ہو میں نے اسے ٹالا ہو؟ اب اگر کوئی میرے علاوہ کسی کے دروازے پر گیا تو اس کو ذلیل و خوار کر دوں گا، ذلیل و خوار ہو جائے گا. صرف یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں گے آہستہ آہستہ. خدا کو کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے خدا کو. میں نے عرض کیا تھا کہ خدمت میں روایت میں ہے، جلدی وہ کرے جس کو وقت نکلنے کا خوف ہو. اسے کوئی وقت نکلنے کا خوف نہیں ہے تو وہ جلدی کیوں کرے؟ بس ہم کوئی کہے بھائی فرعون اپنی زندگی میں عیاشیاں کر کر کے مر گیا، تو اچھا اگر مر گیا تو کیا خدا کے ہاتھ سے نکل گیا؟ کہاں جانا ہے؟ وہ کیوں جلدی کرے؟ جلدی وہ کرے من یخاف الفوت، جس کو فوت کا نقصان ہو، فوت کا خوف ہو کہ یہ چلا جائے گا، نکل جائے گا ہاتھ سے، وہ جلدی کرے. خدا کو کیا جلدی، کہاں جائے گا یہ؟ فاليوم يملك بعضكم لبعض النفع ولا ضرر، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض النفع ولا ضرر. بس آج کے دن نہ تم میں سے بعض کسی بعض کو نقصان فائدہ پہنچا پائیں گے، نہ کوئی نقصان پہنچا پائیں گے. فرمایا جب محشر کے اندر پہنچ گئے اب تم سب ختم ہو گیا معاملہ، اب نہ تم اس کو فائدہ پہنچاؤ گے نہ وہ اس کو فائدہ پہنچا نقصان پہنچائے گا. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، پھر ہم ظالموں سے کہیں گے کہ وہ آگ کا عذاب جس کا تم انکار کر رہے تھے اب اس عذاب کو چکھو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى. اب قرآن کریم نے ایک اور موضوع کا انتخاب فرمایا یہاں پر، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کوئی ایمان کیوں نہیں لاتا؟ قرآن کریم کئی علوم کے لیے، اور حقیقت تو یہ کہ انسانوں کے سارے علوم کے لیے بنیاد ہے، ہر علم کی بنیاد ظاہر قرآن کریم کے اوپر ہے. ایک علم انسانوں کی نفسیات ہے، انسانوں کی نفسیات کے اندر اطاعت و فرما برداری، بغاوت، تسلیم، یہ سب انسان کی نفسیات کا حصہ ہے. کوئی کیوں ایمان نہیں لاتا؟ قرآن کریم نے اس کے اوپر کئی آیات کریمہ کے اندر گفتگو فرمائی ہے. مثلا اس آیہ کریمہ کے اندر فرماتے ہیں کہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں نبی پر، کہتے ہیں یہ جو نبی ہے یہ تمہیں ان پروردگاروں سے روک رہے ہیں جن کی تمہارے اجداد نے عبادت کی ہے، تمہارے آبا و اجداد نے کچھ خداؤں کی عبادت کی ہے. یہ جو نبی ہیں یہ خداؤں کی، جن خداؤں کی تمہارے اجداد نے عبادت کی ہے یہ اس سے روک رہے ہیں. اچھا اب یہاں پر ایک طنز ہے، وہ طنز کیا ہے؟ بھئی تمہیں جنت میں جانا ہے، تمہیں اجداد تمہیں جنت میں لے کر جائیں گے، تم نے خود جانا ہے. یہ کیوں دیکھ رہے ہو تمہارے اجداد نے کیا کیا تھا؟ پہلے یہ ثابت کرو کہ جو اجداد کر رہے تھے وہ حق تھا، اب اگلی بات بڑھے گی. مثلا اگر آپ نے یہ ثابت کرنا ہے بھئی یہ یونیورسٹی جو ہے اس کے اندر اس کی ڈگری ویلڈ ہے، پہلے آپ ثابت کریں اس کی ڈگری میں کیوں ویلڈیٹی ہونی چاہیے، اتھینٹیسٹی کیا ہے، کسی ادارے نے پاس کیا، کسی اتھارٹی سے اس کو ریکمینڈیشن ملی ہوئی ہے، کیوں؟ مثلا میں کہہ رہا ہوں میرے پاس فلاں یونیورسٹی کا ہے، جیسے ہمارے یہاں بہت ہو رہا ہے پاکستان کراچی میں، ہندوستان میں بہت زیادہ ہے، مختلف یونیورسٹی سے MBA. اب میں CA نہ کہوں ورنہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سارے میرے چڑ گئے ہیں مجھ سے کہ یار یہ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کو بخشتے ہی نہیں ہے، تو وہ سب نکلے چلے جا رہے ہیں. اب ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ڈگری ہے، صحیح. اب وہ ثابت کر رہا ہے کہ میرے پاس یہ جو ڈگری ہے یہ ویلڈ ڈگری ہے، پہلے بتاؤ جو یونیورسٹی ہے اس کی ویلڈیٹی کیا ہے، اوتھینٹیسٹی کیا ہے. صاحب نبی اکرم پہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ ان خداؤں سے دور کر رہے ہیں جن کو ہمارے اجداد پرستش کرتے تھے، پہلے تو یہ بتاؤ تمہارے اجداد کی پرستش کس معیار کے تحت صحیح ہے؟ بس پہلے یہ ثابت نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے اجداد کے راستے پر چلنا ہے، نہیں، پہلے یہ ثابت ہونا چاہیے وہ صحیح تھے یا غلط تھے، اگر صحیح تھے تو ان کے راستے پر چلنا ہے، اور اگر صحیح نہیں تھے کیا دلیل کیوں ان کے راستے پر چلنا ہے؟ محض یہ کہ میرا ایک تعلق ہے، یہ سب کا سب ایک خود غرضی میں پلٹتا ہے، جو میرا تھا وہ صحیح ہے چاہے کوئی بھی تھا، یہ غلط ہے، میرا ہونا صحیح نہیں ہے۔ مثلا جو ہم لوگوں کے ہیں، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، بھائی یہ ہمارے ہاں کوئی دلیل نہیں ہے، اب یہ کہو اسلام میں یہ ہوتا ہے، بات صحیح ہے، کہو اہل بیت نے یہ سکھایا ہے، یہ بات صحیح ہے، میں کہتا ہوں میرے خاندان میں یہ ہوتا ہے، تو میرے خاندان پہ وہی اتری ہے کیا کہ جو میرا خاندان کر رہا ہے وہ صحیح ہوگا؟ میرے خاندان میں کچھ صحیح ہوتا ہے کچھ غلط ہوتا ہے، اصل بات یہ ہے آپ جو بھی دلیل لائیں، اچھا یہ دلیلیں ہماری زبانوں پہ چڑھی ہوئی ہیں، ہمارے محاوروں کا حصہ بنی ہوئی ہیں، اور ان کو ہم اتنا فریکوینٹلی استعمال کر رہے ہیں کہ اگر ہم ان دلائل کا مقایسہ کریں نبی پر لگنے والے الزامات سے، تو ہم بعض اوقات دیکھیں جملے بالکل وہی جملے لگے ہوئے ہیں، تو آپ اور میں اپنے جملوں پر بھی گرفت کر لیں، یہ نہ کہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، یہ نہ کہیں ہم نے اب تک یہ کیا ہے، کیا دلیل ہے بھائی کہ اب تک جو کچھ کیا وہ صحیح کیا؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ کہو بھائی اب تک دین سے یہ سمجھے تھے، چلو بات صحیح، اب تک دین سے یہ سمجھے تھے، اب آپ کچھ کہہ رہے ہو اس کو سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پر کوئی ثابت کرے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے، بات صحیح، اس کے اوپر اتھنٹیسٹی کے اوپر ڈسکشن کیا جائے گا، اہل بیت نے کہا یا نہیں کہا، نہیں کہا تو نہیں کریں گے، کہا ہے تو کر لیں گے، لیکن اس کے علاوہ کوئی دلیل قابل قبول نہیں ہے، اس طرح سے کوئی دلیل نہیں بنے گی، اور ہم لوگ اس مشکل میں بہت پھنسے ہوئے ہیں، بہت زیادہ۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر ہم یہ زیادہ کریں نا کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے قرآن ہماری کتاب نہیں ہے، ہماری تہذیب ہماری کتاب ہے، اہل بیت ہمارے رہنما نہیں ہے، جو ہمارا خاندان ہے وہ ہمارا رہنما ہے، بھائی یہ سب صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح مختلف جگہوں کے اوپر آپ سمجھ رہے ہیں سب جو کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، کبھی کسی کمیونٹی کے نام پر، کبھی کسی خاندان کے نام پر، کبھی کسی جغرافیہ کے نام پر، مثلا جو برصغیر آنے والے ہیں، برصغیر سے آنے والے ہیں، ان کے ذہن میں ایک علاقہ ہے، جو وہ ہوتا تھا وہ صحیح ہے، ایک کمیونٹی کے ذہن میں ایک وہ ہے کہ ہمارا وہ جو سینٹر کرتا تھا وہ صحیح، یہ سب غلط ہے، صرف اہل بیت نے جو کہا ثابت کرو اہل بیت نے کہا۔ اچھا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی وہ لوگ ہم سے زیادہ عقل مند تھے، بات چلو یہ بات بھی میں کہتا ہوں ایک حد تک صحیح کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ عقل مند تھے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کیا وہ لوگ غلطی نہیں کر سکتے تھے؟ کیا وہ معصوم تھے؟ معصوم تو نہیں تھے، ہم سے زیادہ اہل بیت کے مخلص تھے، یہ بات بھی صحیح، ہم سے زیادہ اہل بیت کے مخلص، لیکن مخلص ہونے کے باوجود کوئی عصمت پہ تو گواہی نہیں ہے کہ بھائی وہ معصوم بھی تھے، ہاں ٹھیک ہے مثلا وہ بہت مخلص تھا اہل بیت سے، لیکن غلطی بھی تو کر سکتا ہے، کوئی مخلص ہو اور غلطی بھی کر سکتا ہے، نہیں اس نے اس بات کے اوپر توجہ دی ہو، تو ان میں سے کوئی چیز دلیل نہیں ہے۔ دلیل سے بھی ہے اہل بیت اطہار نے فرمایا نہیں فرمایا، سامنے حکم دیا ہے نہیں دیا، یہ دلیل ہے۔ جب ان کے سامنے ہماری نشانیاں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ما ھذا الا رجل یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص ہے، نبی پہ اشارہ کر رہے ہیں، سلام اللہ علیہ نبی کی ذات پر درود بھیجے محمد و آل محمد، کہ یہ ہمیں ان لوگ ان کی عبادت سے روک رہے ہیں جس کی عبادت باپ دادا کرتے تھے، وہ قولو ما ھذا الا افک مفترا، اور کہتے ہیں کہ یہ تو سب گڑا گڑایا ہے، وہ قول الذین کفروا للحق لما جاءہم ان ھذا الا سحر مبین، اور کافر یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آیا ہے، یہ جو حق جب ان کے پاس حق آیا تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سب جادو ہے، سب جادو ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ کیوں کہتے ہیں کافر کہ یہ جادو ہے؟ کیونکہ حق کی تاثیر کو انکار نہیں کر سکتے تھے، تو جب دیکھا حق کی تاثیر ہے، حق اس طریقے سے اپنے آپ کو سامنے لے کر آیا ہے، اس کے سامنے بے بس ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو جادو ہے، کیونکہ حق کا جواب نہیں دے سکتے تو کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے۔ نبی اکرم کی حمایت میں خدا تعالیٰ نے بعد میں دلائل دیے ہیں کہ نہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، خدا کے فرمان سے آئے، خدا کی دی ہوئی طاقتوں کے ساتھ تشریف لائیں، خدا کی دی ہوئی نشانیوں کے ساتھ زمین پر آئیں، ان نشانیوں کو دیکھو اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ سب کو دعوت دی، ہر انسان کو دعوت دی ہے خدا تعالیٰ کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، نبی جو دعوت لے کر آئے ہیں اس دعوت کو سمجھنے کی کوشش، ہمارے سامنے بھی ایسے ہی، ہم نے زندگی میں کسی نہ کسی راستے پر چلنا ہے، آپ نے کوئی نہ کوئی لباس پہننا ہے، آپ نے کچھ نہ کچھ کھانا پینا ہے، آپ نے کچھ نہ کچھ رسم و رواج کرنے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، بہتر نہیں ہے وہ کرنے جو نبی نے کیا؟ کہ محتاط ترین راستہ وہی راستہ ہے کہ وہ جو انہوں نے کیا، جو اصدق الصادقین، حکمت سے بھرپور، جو انہوں نے کیا وہ ہمارے لیے بہتر. ابو علی سینا کسی موقع کے اوپر دلیل لانا چاہ رہے تھے. ابو علی سینا سے عقل مند کوئی مثلا تاریخ میں کم ملتے ہیں جو اتنی زیادہ حکمت اور فلسفے کے ماہر. اب ان کے سامنے مشکل یہ ہوئی کہ وہ دلیل لانا چاہ رہے تھے، دلیل ان کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی کہ اس مسئلے پہ دلیل کیا ہے. اور یہ بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ابو علی سینا کو دلیل نہیں مل رہی تھی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ مثلا ابو علی سینا جیسا حکیم انسان جس کو پوری تاریخ مانتی ہے کہ حکمت سے بھرپور تھے، وہ اس مسئلے پہ دلیل نہیں ڈھونڈ رہے تھے، ڈھونڈ پا رہے تھے. اب ان کے سامنے مشکل یہ تھی کہ سامنے نبی کی صحیح روایت تھی، نبی کی ایک صحیح روایت سامنے تھی، اور وہ روایت ایک ایسی بات کہہ رہی تھی جس پر ابو علی سینا کے پاس دلیل نہیں تھی. ابو علی سینا کے سامنے دو راستے تھے، یا تو نبی کی صحیح روایت کو ٹھکرا دیں اور کہیں یہ روایت میں نہیں مانتا، یا ابو علی سینا کے پاس ایک راستہ تھا کہ یہ حکیم انسان جس کی کتابیں پوری دنیا پڑھ رہی تھی، پہلی دفعہ زندگی میں کھڑے ہو کر کہے مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کیا لکھا جملہ، کہنے گے کہ میں اس کے اوپر عقلی دلیل نہیں دے سکا، لیکن جو کہنے والا ہے اس سے سچا دنیا میں کوئی نہیں ہے. ختم. فرمایا جو کہنے والا ہی اصدق الصادقین ہے، میں انسان کی حیثیت رکھتا ہوں، میں دلیل نہیں لا پایا، ختم، لیکن کہنے والا اصدق الصادقین ہے، اس کی بات کا جھوٹ نہیں کہہ سکتے کیا کہ وہ جھوٹا ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی تواضعات ہیں، انکساریاں ہیں، یہ اہل بیت کے در پہ بہت اہم ہے. اس طرح منکسر مزاج ہو جانا، اہل بیت اطہار کے سامنے اپنے سروں کو جھکا لینا، خدا نے پسند نہیں کیا کہ ہم اپنے آپ کو کہیں بھی کسی بھی طریقے سے ان کے سامنے کسی طریقے سے اظہار بھی کریں. فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے سامنے بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور تم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. نبی نے نہیں چاہا خدا نے ان کی صوت آواز کے سامنے کوئی آواز بلند کرے، اور اس باغی قوم کی انتہا یہ رہی کہ ان کے نواز سے کو شہید کرنے کے لیے چلے گئے. کاش اتنا ہی سوچ لیتے کہ خدا نے مطالعہ فرما رہا ہے کہ نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. اور سید الشہداء میدان کربلا کے اندر کھڑے ہو کر ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ وہ نہیں ہو جنہوں نے دیکھا ہے کہ نبی میرے ساتھ کیسے تھے، کس کس طرح یاد دلا رہے تھے. کبھی فرماتے تھے کہ میں وہ ہوں جس کو اپنے کندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، اصحاب موجود تھے وہاں پر، کچھ لوگ موجود تھے جنہوں نے دیکھا تھا. اور جب وہ مرحلہ آیا کہ سید الشہداء کا سر اقدس یزید کے دربار میں تھا اور وہ لعین اس لاٹھی سے سر اقدس کی بے حرمتی کر رہا تھا، تو وہ اللہ کے نبی کا صحابی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اے لعین اس لاٹھی کو ہٹا دے، میں نے اللہ کے رسول کو بوسہ دیتے دیکھا ہے. کیا مرحلہ تھا یہ اہل بیت اطہار کا. سید الشہداء سب جمعہ ہے، خدا انشاءاللہ آپ کی محبتوں کو قبول کرے. ہمیشہ اپنے ذہن میں سوچے گا یہ محبتیں ایک طرف سے نہیں ہیں، دو طرف سے ہیں. اگر آپ ان کے غم میں رو رہے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ سیدہ کے فرزند کے لیے رو رہے ہیں وہ مخدرہ بھی آپ کو دیکھ رہی ہیں. اور شفاعت کے دن اہل بیت اطہار علیہم السلام کے محشر کے دن آپ ان کی شفاعت کی طلبگار ہیں. کاش خدا نے متعال ان آنسوؤں کے بدلے میں سیدہ کے دن کی خوشی نصیب کر دے ہم لوگ. سید الشہداء جب کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے بار بار حضرت یحییٰ کو یاد کر رہے تھے. حضرت یحییٰ اللہ کے وہ نبی ہیں جن کو ایک باغی نے ایک مفسد فاسد عورت کی خاطر شہید کر دیا تھا، اور حضرت یحییٰ کے سر اقدس کو تشت میں لگا دیا گیا تھا، ایک تشت میں سجایا گیا تھا اور اس بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تھا. جب سید الشہداء کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے اور بار بار حضرت یحییٰ کا تذکرہ کر رہے تھے تو سننے والے سمجھ گئے تھے کہ اب سر حسین بھی تشت میں جائے گا. کیوں یحییٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں اتنا زیادہ؟ لیکن میں عرض کروں گا یہ تو سننے والے سمجھ گئے تھے کہ سر اقدس تشت میں آئے گا، لیکن کیا کوئی یحییٰ کی بچی سکینہ خرابی تھی؟ آیا جس دربار میں حضرت یحییٰ کا سر گیا وہاں بے پردہ زینب ام کلثوم بھی تھی؟
یہ صرف سید شہدا کے ساتھ تھا، یہ صرف سید شہدا کی عظمت تھی کہ وہ سر اقدس دربار میں تھا، بی بی زینب کلثوم تشریف فرما دی، اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ رہی تھی، اور ایک موقع کے اوپر وہ سکینہ سے کہتا ہے کہ گویا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے باپ کا سر ہے. کہا سنا تجھے محبت ہے اور تیرے باپ کو محبت دی؟ اگر دی تو ثابت کرو. فرمایا دیکھو میں اپنے باپ کو پکاروں گی، پھر دیکھنا. یہ تو صرف اہل بیت کے ساتھ ہوا کہ وہ مخدرہ پکارے اور وہ سارے اقدس جواب دے رہا ہے. یہ سب کا سب صرف سارے حسین کے ساتھ ہوا، لہذا کسی نبی کے ساتھ وہ نہ ہوا جو امام حسین کے ساتھ ہوا. اگر کسی کو دیکھنا ہے شام کے زندان سے ابھرنے والی بابا بابا کی ندا کو سنے. یا اہل بیت نبوہ، نہیں معلوم جب وقت کے امام شام کے بندان پر پہنچیں گے، اس مخدرہ کے سامنے، بنت رسول کے سامنے، بنت حسین کے سامنے.
سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. شب جمعہ ہے، مبارک رمضان ہے، اہل بیت ادھار کا تذکرہ کیا ہے، قرآن کریم ہمارے ہاتھ میں ہے. خداوند تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ قرآن کریم کا. ہم نے مغفرت کے سارے وسائل فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، تجھے واسطہ بنت سید الشہداء کا، تجھے واسطہ اہل بیت ادھار کی مظلومیت کا. اس ماہ رمضان میں، آج ہی کی رات، اسی لمحے میں ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار، تجھے وقت کے امام کا واسطہ، کائنات کی دو مقدس چیزیں قرآن کریم، ایک حجت خدا، خدایا تجھے ان دونوں ثقل کا واسطہ، ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہماری گناہ تیری آواز تک، ہماری آواز تجھ تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے اے پاک پروردگار، لیکن اے خدایا ہمارے دلوں میں جھانک کر دیکھ لے، ہمارے دل میں سید الشہداء کی محبت ہے، اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا، ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. خدا بندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. کچھ لوگ بیمار ہیں، اپنی بیماریوں کے لیے کہا ہے، کچھ لوگ بے روزگار ہیں، روزگار کے سلسلے میں درخواست کرتے ہیں، مشکلات میں ہیں، اولاد کی خوشیوں کی متمنی ہیں. یہ در در رحمت ہے، ذکر اہل بیت میں برکت ہے. خدایا تجھے اہل بیت کی برکتوں کا واسطہ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ. یہ اہل بیت کے چاہنے والے جن مشکلات میں ہیں، واسطہ محمد و آل محمد کا، ان مشکلات کو جلد از جلد برطرف فرما. کچھ مظلومین پاکستان کے مختلف علاقوں میں دشمنان اہل بیت کے ہاتھ میں، پاک پروردگار تجھے امام موسیٰ کاظم کی مظلومیت کا واسطہ، تجھے سید سجاد کی اسارت کا واسطہ، واسطہ محمد و آل محمد کا، ان مظلوموں کو جلد از جلد آزادی و رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تمام آرزوئیں التجائیں تیری حجت کے لیے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار، مولا اور آقا، امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار، امام کے آوان و انصار میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار، زندگی تیری امانت ہے، زندگی کا کوئی مصرف حجت خدا کی خدمت سے بڑھ کر نہیں ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.